الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. رواه البخاري رحمة الله عليه. ولما أرسل معاوية إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي إليه النصيحة فقالت: أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. رواه الترمذي. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے معزز سامعین کرام، پورے عالم اسلام کے اندر ایک ایسی صورتحال پائی جا رہی ہے کہ جہاں جس ملک میں جس خطے میں بھی مسلمانوں کو کوئی زیر و زبر کرنا چاہے، اہل اسلام کو تکلیف پہنچانا چاہے، ان کے آبائی علاقوں اور ملکوں سے ان کو نکالنا چاہے، تو نہایت آسانی سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور اس کام کے ہونے کے باوجود بظاہر کہنے کو بہت زیادہ طاقت والے ممالک بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے اسلحے موجود ہیں، قسم قسم کے فورسز موجود ہیں، لیکن زبان حال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر بھی جتنے بھی عالم اسلام کے ممالک ہیں، حکومتیں ہیں، ریاستیں ہیں، ان کے اندر ایک وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، اور وہ وبائی مرض کیا ہے؟ وہ وبائی مرض ہے طاغوتی قوتوں سے، مغرب سے مرعوب ہو کے رہنا ہے. یہ مرض لاحق ہو گیا ہے، اور یہ اتنا خطرناک مرض ہے، اتنا اس کا شدید حملہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی جتنا بلند مقام عطا فرماتے ہیں، جتنا اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جتنی اس کی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور جتنی اس کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ اتنا ہی زیادہ ان سے ڈرتا ہے. اور یہ عالم اسلام کے لیے ایک نہایت ہی بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اور یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں اور یہ کہیں کہ سب اچھا ہے سب ٹھیک ہے, تو اس سے وہ خطرہ ٹلے گا نہیں, مزید بڑھتا چلا جائے گا. ہر مسلمان کو, ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جس طرح دنیاوی معاملات میں, اپنی زندگی کے اور معاملات میں ہمیشہ حقیقت حال جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے جو خبر ملے, مجھے جو نیوز ملے, مجھے جو اپ ڈیٹ ملے, خواہ وہ مارکیٹ کی ہو, خواہ وہ خاندان کی ہو, خواہ وہ کوئی نئی ریسرچ ہو, نئی تحقیق ہو, ہر چیز میں اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مستند ترین ذرائع سے ملتی ہو. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہر انسان حقیقت جاننے کا خواہاں رہتا ہے اور اس کو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت جو حقیقت میں واقع ہو رہا ہے وہ پتہ چلے. اسی طرح یہ جو ہمارے اسلامی ممالک اور بحیثیت قوم کے پورا عالم اسلام, یہ پچھلی کئی صدیوں سے زبوحالی کا شکار ہے اور کئی صدیوں سے مرعوب بھی ہے, مظلوم بھی ہے, اس کے ساتھ دھوکے بھی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں, اور یہ بالکل ایک بے سر و سامان مظلوم غلام کی حیثیت سے اس عالم میں اس وقت گزار رہے ہیں. تو جس طرح ہم باقی جتنی بھی چیزوں اور معاملات کے اندر اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمیشہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم صحیح اس کا حل تلاش کر کے بر وقت اصلاح کر لیں, تو اسی طرح یہ جو معاملہ ہے اس کا حل کیا ہے اور حقیقت میں غلطی کہاں ہو رہی ہے, خرابی کہاں واقع ہو رہی ہے, یہ بھی ہمیں تلاش کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. دنیا کے اندر جو احوال ہے, خاص طور پہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں, چھوٹے چھوٹے بچے, ملبے سے ان کی لاشیں نکالی جا رہی ہیں, کئی کئی دن بعد نکالی جا رہی ہیں, اور اس طرح کسی جانور کو بھی مارا جائے تو دنیا میں آواز اڑ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. کس طرح معصوم بچیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, معصوم بچوں کو گرفتار کر کے غائب کیا جا رہا ہے, اور جو لوگ وہاں آتے جاتے ہیں, وہاں کے حالات سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ایک دفعہ گرفتار کر لیا گیا وہ زندگی بھر واپس نہیں آئے. اور اس کے علاوہ شام میں کس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا, عراق میں کس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا, لیبیا میں جو حالات ہیں, ایک جانے مانے مسلمان لیڈر کو کچھ بھی ہو, ریاست کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے, اس کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں, اپنے آداب ہوتے ہیں, کس طرح بے عزتی سے اس کو ایک سیوریج کی لائن سے نکال کے قتل کیا گیا. اس سے زیادہ بے عزتی, اس سے زیادہ ذلیل رسوا ہو نہیں سکتے, اس سے بڑھ کے کیا ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں, اور دوسری طرف ذرا آئینہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور گریبان میں جھانکنا بھی ضروری ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ تصور قائم ہو چکا ہے کہ کوئی بھی ریاست ہو, کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی حکومت ہو, اس کو چلانے کے لیے اور اس کو ایک کامیاب طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے جو شرط اول ہے، فرسٹ کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ مغرب آپ سے خوش ہونا چاہیے. اور اگر مغرب اس کی نظر کرم نہیں ہے اور اس کی گڈ بکس میں آپ شامل نہیں ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بڑے سے بڑا مینڈیٹ لے کر آنے والا وہ بھی کوئی حکومت چلا کے دکھا دے. اور یہ صرف مفروضہ نہیں ہے، باقاعدہ اس کو لوگ حقیقت سمجھ رہے ہیں اور اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھ رہے ہیں. کسی بھی ریاست میں، کسی بھی حکومت میں آپ ذرا غور فرمائیے، قوانین وہاں سے آئیں گے. سیاست کس طرز عمل پہ کرنی ہے، وہ کون سا سسٹم ہونا چاہیے، وہاں سے آئے گا. آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کو نہ اجازت ہے اور نہ آپ اس قابل وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس طریقے پہ چلنے دیں. معیشت ضروری ہے کسی بھی قوم کی خوشحالی کے لیے. معیشت چلانی ہے، کون سا قانون اختیار کیا جائے، وہاں سے آئے گا. آپ کی معیشت آپ کو آتی ہی نہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے اہم ترین مقاصد ہیں اور اہم ترین شرائط ہیں کسی بھی حکومت کے اور کسی بھی قوم کی کامیابی کے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجال ہے کہ وہاں کسی بھی قسم کی شرعی تعلیم کو برداشت کیا جائے اور اس کو موقع دیا جائے. کوئی بھی کوئی نیا حکمران آ جائے، کسی بھی ملک کا ہو، میں عمومی بات کر رہا ہوں، اب وہ موقع ختم ہو گیا کہ ہم ایک کسی شخص کو نشانہ بنائیں. پورے عالم میں جہاں آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کہیں نہ کہیں جہاں اہل اسلام ہوں گے وہاں آپ کو فساد بھی نظر آئے گا، وہاں قتل و قتال بھی نظر آئے گا، وہاں غربت بھی نظر آئے گی، وہاں بھوک بھی نظر آئے گی، وہاں بدحالی بھی نظر آئے گی، بدامنی بھی ہوگی، جتنی بھی قسم کی مشکلات ہیں وہ سب آپ کو کہیں نہ کہیں وہاں نظر آنا شروع ہو جائے. میرے معزز سامعین کرام، ہم کون ہیں، ہمارا ماضی کیسا ہے، اور اللہ تعالی نے اہل اسلام کو جو نصرت عطا فرمائی، جو فتوحات عطا فرمائی، جو مقام عطا فرمایا، جو مرتبہ عطا فرمایا، وہ سب ہمارے سامنے موجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محدود وسائل کی موجودگی میں مدینہ منورہ میں دنیا کے اندر ایک ایسی بہترین ماڈل ریاست بنا کے دکھائی کہ انسانوں کی رہنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے آگے چلا جاتا ہے، کس طرح کامیاب معیشت قائم کی جاتی ہے، کس طرح کامیاب امن قائم کیا جاتا ہے، کس طرح بوقت ضرورت تنبیہ اور ادب کے لیے اور دماغ ٹھکانے لانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے، اور جہاں پہ اس کی ضرورت نہ ہو تو وہاں کن راستوں سے تبلیغ کی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم فرمائی، جو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا ایک کامیاب نظام قائم فرمایا، ایک دھیلے کا قرضہ انہوں نے کسی سے نہیں لیا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اسلام کی ترقیات وہ دگنی ہو گئیں، چگنی ہو گئیں، ایک روپیے کا، ایک دینار اور درہم کا قرضہ کہیں ثابت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کی سرحدیں جس طرح پھیلی اور بڑی ہوئیں، ایک طرف افریقہ کے ممالک تک اسلام پہنچا، دوسری طرف یورپ کے قریب پہنچ گیا، استنبول تک جسے قدیم نام قسطنطنیہ ہے وہاں تک پہنچا، اور ایران تک پہنچا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایمان کی نور عطا فرمایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر کامل توکل عطا فرمایا تھا. ہمارے یہاں اب جو ہمیں خرابیاں آ رہی ہیں، فقیہ العصر محدث زمانہ آیت من آیات اللہ، استاد و شیخنا و استاذ و اساتذتنا علامہ محمد یوسف البنوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت اور اس پورے خطے میں ایک نامی گرامی عالم، اور پاکستان میں علم کا معیار پیدا کرنے والی شخصیت، حضرت نے آج سے کم از کم میں سمجھتا ہوں 40 سال پہلے اس بارے میں ایک تحریر فرمائی بینات میں، جو رسالہ چھپتا ہے منوری ٹاؤن سے، اور اتفاقی طور پہ میں کچھ مواد تلاش کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کس طرح بات کی جائے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس مسئلے کا اصل حقیقت اور اس پرابلم کی جو جڑ ہے وہ سامنے رکھی جائے. حضرت کی ایک تحریر نظر سے گزری اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضرت نے آج کے حالات دیکھ کے یہ تحریر لکھی، اور اس تحریر میں حضرت نے 3 درجے بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ہم اتنے مرعوب کیوں ہیں، ہم اتنے ڈرتے کیوں ہیں، ہم اتنے خوفزدہ کیوں ہیں، اور ہمیں ہر وقت یہ ڈر کیوں لگا رہتا ہے کہ ذرا سے بھی اگر ہم نے کفر کے خلاف بات کی، یا ذرا سے بھی ہم نے طاغوتی قوتوں کو ناراض کیا، تو وہ ہمیں تے ابالا کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اس کی کیا وجہ؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک موقع پہ فرمایا کہ جب تم میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی تو تم میں وہن آ جائے گا. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت جی یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے ترجمے کے ساتھ، فرمایا تم میں خوف آ جائے گا. صاف ستھری حدیث ہے اور مسئلے کا حل موجود، کہ خوف اس شخص میں آتا ہے، اس مسلمان میں، اس مومن میں سرایت کر جاتا ہے، اور اس کو دنیا سے محبت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ پھر وہ دنیا کا کوئی مرتبہ، کوئی مال، کوئی مراعات، اور دنیا میں حاصل ہونے والے مٹیریلز، حقیقت میں سب مٹیریل ہیں، بہت بڑے تیر مار لیے اور اتنی بڑی بڑی کرپشنیں کر لیں، تو نتیجے میں کیا ملا؟ زمین ملی، وہ مادہ ہے، گاڑیاں ملیں، وہ لوہے سے بنتی ہیں، مادہ ہے، ڈالر ملے، سونا ملا، سب کے سب مٹیریلزم. تو اگر کسی شخص کا اعتماد اور عقیدہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہٹ کے دنیا کی اشیاء کی طرف متوجہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ قوت، وہ طاقت، وہ شجاعت، وہ اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنا، یہ کیفیات ختم ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بے سر و سامانی کے عالم میں بھی، جب فیصلہ یہ ہوا کہ جہاد کرنا ہے، اور ابو سفیان کا قافلہ جس نے اپنے دفاع کے لیے اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے مکہ والوں کو بلا لیا ہے، ان کی تعداد 1000 سے زیادہ اور صحابہ کرام کی تعداد 313 یا 314، اور ایسے عالم میں ظاہر بات ہے انسان ہے، عاقل ہیں، بالغ ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، جو ظاہری اسباب ہیں اس سے فتح بہت مشکل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے، آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ یہ ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی جماعت ہے اور کفار سے آمنا سامنا ہونے والا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مغلوب آ جائیں، شکست کھا جائیں، یا سارے کے سارے قتل کر دیے جائیں. اللہم ان شئت لم تعبد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا، مسجد عریش آج بھی بدر میں موجود ہے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا مانگی، خاص راز و نیاز فرمایا، اور کہا اے اللہ یہ آپ کے دین کی اتباع کرنے والے چند افراد ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے یا یہ اپنے ایمان سے واپس ہو گئے تو پھر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ظاہر بات ہے اولین سابقین بدریین صحابہ کائنات میں انبیاء کے بعد بہت بڑے درجے والے افراد ہیں اور بہت ہی عظمت والی شخصیات ہیں. ایسے خوف کے ماحول میں، ایسے ڈر کے ماحول میں، بے سر و سامانی کے ماحول میں، محدثین نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں، کسی کے پاس ڈنڈا تھا، کسی کے پاس نیزہ تھا، کسی نے جنگل سے کوئی لکڑی توڑ لی، اس سے جہاد کا ارادہ کر لیا. اور مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے اور تقریر کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا اے اللہ کے رسول، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جائیے آپ اور آپ کے اللہ جائیے اور ان سے جہاد کیجئے، ہم نہیں کر سکتے، یہ تو بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس تو بہت پاور ہے، ان کے پاس تو بڑا اسلحہ ہے، ان کی تو ٹیلی فون بھی فوراً اٹھانے پڑتے ہیں، ناراض ہو گئے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ نہیں کہا بل نقاتل عن یمینک وعن شمال وعن شمالک وعن خلفک وعن امامک، ہم جہاد کریں گے، آپ کے دائیں بھی کھڑے ہوں گے، آپ کے بائیں بھی موجود رہیں گے، آپ کے آگے بھی موجود رہیں گے اور آپ کے پیچھے بھی ہم موجود ہوں گے. حضرت آپ فکر نہ کیجیے، ہمت کرنی پڑتی ہے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے، اللہ پہ توکل کرنا پڑتا ہے، نتیجہ آپ حضرات کے سامنے. مشرکین کو پھر سر چھپانے کی جگہ نہیں ملی، وہ بھاگے تو مکہ تک بھاگتے چلے گئے، اور سارے ان کے بڑے شیاطین اور بڑے مکار و فریبی وہ سب گرفت میں آئے، کوئی قید ہوا اور کوئی قتل ہوا. تقاریر بھی بعض اوقات بہت زیادہ اثر فرما دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض حضرات کو ایسا ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی تقریر کر لیں، کوئی کلمات کہہ دیں تو اس کا اثر مسلمانوں پہ بڑا جلدی ہوتا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو بے شمار خصوصیات سے اور علوم کے خزائن سے نوازا تھا، وہاں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقاریر کے بھی امام تھے، اور کچھ مواقع ایسے آئے ہیں کہ جہاں پورے پاکستان کے علماء کا ایک موقف تھا اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا موقف تھا، اور حضرت والد صاحب کی تقریر کے بعد سب کا موقف بدل چکا تھا. بہت بڑے عالم تھے بنوری ٹاؤن کے محتممین میں سے حضرت مولانا حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ شہید، اور ان کو بغیر کسی وجہ کے ظلمن شہید کیا گیا بڑے عجیب و غریب طریقے سے. اور وہاں پہ اجلاس منعقد کیا گیا کہ یہ سیکیورٹی کی صورتحال بڑی خطرناک ہے, کیا کرنا چاہیے ایسے ماحول میں. تمام علماء آتے تھے, تقریر فرماتے تھے, ظاہر بات ہے سب اپنے اپنے حساب سے تسلی اور دین بیان فرما رہے تھے. خلاصہ سب کا یہی تھا کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. وہاں حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے تقریر کی, آج بھی تمام علماء کو یاد ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صلح کا موقع تھا حدیبیہ میں, اور صلح میں تو لڑائی بھی نہیں کی جاتی, قتل و قتال تو دور کی بات ہے, لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مشرکین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان میں تمام صحابہ سے یہ وعدہ لیا کہ اگر مشرکین نے عثمان کو شہید کیا ہے تو ان کی ایسی کی تیسی ان کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے. ہر وقت دبے رہنا, ہر وقت صبر کی تلقین کرنا, اور ہر وقت یہ بات کرنا کہ آپ کچھ نہ کریں, آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے, حالات آپ کے سامنے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا جا رہا ہے. ہمیں وقت آ گیا ہے کہ عنقریب یکجا ہونا پڑے گا, اپنی قوت کو جمع کرنا پڑے گا, اور دنیا کو یہ دکھانا پڑے گا, یہ پیغام دینا پڑے گا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو فرماتے تھے انا نبی الملاحم, رحمت للعالمین ہے, اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, اور جہاں موقع آیا وہاں آپ نے فرمایا میں جنگجو نبی ہوں. ملاحم ملحمہ کی جمع ہے, اور ملحمہ ایسی جنگ کو کہتے ہیں جہاں خون بہتے بہتے زمین سرخ ہو جائے. حنین کے موقع پہ جب بنو حوازن نے تیر ایسے برسائے کہ صحابہ کرام کو کچھ دیر کے لیے حکمت عملی کے طور پہ پیچھے ہٹنا پڑا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی سواری پہ تشریف فرما تھے, نیچے اتر گئے اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اور میں سچا نبی ہوں, بے پیچھے ہٹنے والا نہیں, میں گھبرانے والا نہیں, میں ڈرنے والا نہیں, اور میں عبد المطلب کے اولاد میں سے ہوں. علماء کرام نے فرمایا کہ شجاعت کے لیے معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے, دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے لیے دو شرائط لازمی, ایک انسان کا عقیدہ مضبوط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق اور سچے رسول اور نبی ہیں, اس میں ان کو ذرہ برابر بھی شک نہیں. بنو حوازن کے ہزاروں لاکھوں تیروں کے سامنے آپ کو کوئی پرواہ نہیں, آپ نے صحابہ کرام سے کہا ہٹ جاؤ, میں ان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں. میرے محترم بھائیوں, ہمیں اپنے عقیدے صحیح کرنے پڑیں گے, ہمیں اپنے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اس کی حقیقت پر عمل کرنا پڑے گا. کلمہ پڑھ لیا, 100 دفعہ پڑھ لیا, لیکن اس کے باوجود غیر اللہ کا خوف, غیر اللہ سے ڈر, غیر اللہ سے روب, ان سے دبنا, ان سے مرعوب ہونا, ان سے امپریس ہونا, اور اب تو یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ ان کی نقل کرنا اور اپنے آپ کو ان جیسا سمجھ کے فخر محسوس کرنا, کس چیز میں ہم نے اپنی پہچان باقی رکھی. تعلیم ان کی ہو رہی ہے, انداز ان کے اپنائے جا رہے ہیں, کھانا پینا ان کی طرح اپنایا جا رہا ہے, لباس ان کی طرح اپنایا جا رہا ہے, کلام ان کی طرح اپنایا جا رہا ہے, ان کی زبان پہ فخر کیا جا رہا ہے, ان کے قریب آنے جانے والوں سے محبت کی جا رہی ہے, اور کہیں کوئی اس طرح کا کوئی آ جائے بھولا بھٹکا اس طرف تو سب کی کوشش ہوتی ہے اس سے تعلقات بنائے جائیں. کیا وہ آیات اب قرآن میں موجود نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے, خبردار کیا ہے؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, ان کے زیادہ قریب جانے کی ضرورت نہیں ہے, یا آپس میں مل کے کسی بھی وقت آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. ایک ایک کلمہ, ایک ایک حرف قرآن کا, وہ آج بھی سچا ہے اور قیامت تک سچا رہے گا. میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, اے ایمان والو اپنا مقام کسی اور کو نہ دینا. کیسی عظمت والی آیت ہے, اور مسلمانوں سے حکم کیا ہو رہا ہے کہ اپنا مقام کسی اور کو مت دینا. لا یعلونکم خبالا, یہ تمہارا کوئی لحاظ نہیں کریں گے. جہاں ان کو ڈسنے کا موقع ملے گا, جہاں ان کو پیٹ میں چھرا گھونپنے کا موقع ملے گا, آپ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں, آپ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں, آپ نے ان پہ احسان ہی کیوں نہ کیا ہوں, یہ آپ پہ چھرا گھونپیں گے اور آپ کو دھوکہ دیں گے. ہٹلر نے جب جرمنی میں یہودیوں کا قتل عام شروع کیا, آج آپ جا کے پتہ کر لیں, تاریخ موجود ہے, مسلمانوں نے پیرس میں اور دیگر علاقوں میں, پیرس کی جو بڑی جامع مسجد ہے وہاں اتنے یہودیوں کو پناہ دی تھی کہ وہاں نماز پڑھنے کی جگہ باقی نہیں رہی. آج حالات دیکھ لیں, ہم نے ان کے ساتھ اچھائی کی, ان کو ہم نے احسان کیا, احسان فراموش. لا یعلونکم خبالا, یہ تمہارے بارے میں فساد میں, لڑائی میں, جھگڑے میں, مارنے پیٹنے میں ایک ذرہ برابر بھی شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کریں گے. جہاں موقع ملے گا آپ کو ضرور ڈسیں گے. ودو ما عنتم, اور چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ ذلیل رہو. قرآن کی آیت, قد بدت البغضاء من افواههم, کبھی کبھی ان کے منہ سے تمہاری دشمنی ظاہر بھی ہو جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیسے کیسے بیانات آتے ہیں, کیسی کیسی پالیسیاں اختیار کی جا رہی ہیں, کس کس طریقے کے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. قد بدت البغضاء من افواههم, ایک دم کھل کے سامنے تو نہیں آ سکتے, اس لیے کہ منافقت کو بھی اپنانا ہے. ہاں, آرام آرام سے, آرام آرام سے غلام کو جیسے کسی جانور کو ٹیم کیا جاتا ہے, اس کو مانوس کیا جاتا ہے کہ پہلے اس پہ لگام ڈال دی, پھر اس پہ زین ڈال دی, پھر اس پہ خود بیٹھ گئے, یہی ماحول ہے. وما تخفی صدورهم, اللہ تعالی نے فرمایا یاد رکھو جو ان کے سینوں میں ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک. ان کے عزائم, ان کے ارادے, ان کی کوششیں جو یہ زبان پہ تو نہیں لاتے لیکن ان کے سینوں میں موجود ہیں, اور اسے خبردار رہا کرو. بہت بڑا تیر مار لیتے ہیں, چلے جاتے ہیں, جی اقوام متحدہ میں پٹیشن فائل کر دی ہم نے. اقوام متحدہ نے جب سے وہ وجود میں آئی ہے آج تک ایک مسئلہ تو بتائیے جو آپ کا حل کیا ہو. چلو صرف ایک ملک کا نام نہ لو, پورے عالم اسلام کا لے لو. الجزائر میں اقوام متحدہ کی موجودگی میں جو ہوا آج شاید بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہو. 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان قتل ہوئے ہیں وہاں چند دنوں میں. بوسنیا میں جو ہوا, وہاں فورسز موجود تھیں امن کی. کشمیر کا اقوام متحدہ کی امنگوں اور وہاں کی قراردادوں کے مطابق آزادی چاہتے ہیں, یہ بیان جب ہم 8-9 سال کے تھے اس وقت بھی سنا تھا, آج بھی سن رہے ہوں. یہ آپ لوگوں کے کام کے لوگ نہیں ہیں. اور میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی, بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, ایمان کی علامت یہ ہے کہ ایک مومن وہ ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. ایک دفعہ نہیں, 50 دفعہ آپ کو دھوکہ دے چکے ہیں. جاتے رہو, اپنا وقت ضائع کرتے رہو, پٹیشنیں اور درخواستیں جمع کراتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ گز, یہ میدان ہے, یہ ہمارے دین, ہماری شریعت, ہماری امت, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت, اس کو آگے تھوڑی بڑھائیں گے, تو اس کے دشمن ہیں. میرے محترم بھائیوں, باتیں سخت ہیں، باوجود ہے اس کے کہ موقع محل شاید اتنی سخت بات کا نہیں ہے، لیکن یقین کرنا ضروری ہے. اور حالات ایسے ہیں کہ انسان دیکھ نہیں سکتا حالات. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ فریاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کسی کی ماں سامنے مری پڑی، کسی کی بہن پڑی ہوئی، کسی کا باپ پڑا ہوا، کسی کا بھائی پڑا ہوا، بچے کے جسم سے خون بہہ رہا ہے. اور جہاں اسپتالوں میں جہاں پہ ذرا سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اس کو گرا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. ان حالات میں ہم سب کی بحیثیت ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اگر یہاں جذباتی تقاریر شروع ہو جائیں اور کہا جائے کہ جہاد ضروری ہے اور نکلو جہاد کے لیے، تو آپ یہاں سے کراچی سے بھی باہر نہیں جا سکتے. اس سے پہلے پہلے آپ کو کنٹرول کر لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا. اس لیے کہ ہم نے جو اپنے قائدین چنے ہیں، ہم نے وزراء چنے ہیں، اپنے حکومتی ارکان چنے ہیں، ان کی تربیت کیا ہوئی ہے اور وہ کس راستے پہ چل رہے ہیں، ان کو صحیح کرنا ضروری ہے پہلے. الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہیں، ایک اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے، باطن کے کیا ہیں وہ اللہ جانتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا نحن نتولى الظواہر، ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ظاہری طریقے سے کریں گے اور باطن میں کیا ہو رہا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وہ بھولا بسرا سبق، وہ بھولے بسرے قاعدے اصول، وہ ہماری بھولی ہوئی شان، وہ ہماری فراموش کردہ عظمت، وہ ہمارا کھویا ہوا مقام کہ جہاں مسلمان جاتا تھا تو خود بخود اس کے بارے میں ایک پرسپشن قائم کر لیا جاتا تھا، ایک گمان کر لیا جاتا تھا کہ یہ عزت دار آدمی ہے، یہ سچا آدمی ہے، یہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے. یہ ساری جو عقائد ہیں ہم نے اپنے دلوں میں ان کو واپس لے کے آنا ہے. بسد احترام گستاخی معاف، جو دلوں میں ہم نے بت پالے ہوئے ہیں ان بتوں کو توڑ کے واپس ایک اللہ کے ایمان، ایک اللہ کی الوہیت، ایک اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کی شہنشاہیت اور ایک اللہ کی بندگی ہمیں اپنے دل میں لانی ہے. اور ان تمام قسم کے بتوں سے جو ہمیں ڈراتے ہیں، جن سے ہم مرعوب ہیں، جن سے ہم خوف میں رہتے ہیں، جن سے ہم پریشان رہتے ہیں اور دل کے کوچے میں کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، جو بڑے سے بڑا حکمران ہی کیوں نہ ہو، لے آؤ سامنے اس کو اور کہو کہ قسم کھاؤ قرآن کی، اللہ کی، قرآن پہ ہاتھ رکھو، تم جو کر رہے ہو یہ دین و شریعت اور اللہ کے احکام کے مطابق ہے یا ہے نہیں. اگر اس میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو تو وہ سچ بول دے. ایک زاویے سے دیکھا جائے تو یہ کسی ایک فرد کا قصور نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک نہج ڈیولپ ہوا ہے، ایک ڈھب اور ایک طریقہ ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے، ہمارے اسلوب کی وجہ سے. علامہ اقبال کتنے بڑے عالم، ان کی جو شکل و صورت تھی وہ ایک عام شاعر جیسی تھی، لیکن وہ علم کے بہت بڑے خزانے تھے. اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردی میں بھی رہے تھے، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب تشریف لائے تو اس وقت ایک اور عالم نے ان سے نقل کیا ہے کہ میں نے لندن میں جا کے فلسفے میں وقت ضائع کیا ہے، مجھے اصل علوم یہاں حاصل کرنے چاہیے. کیا کہتے ہیں، شور ہے دنیا میں کہ ہو گئے مسلمان ناپید. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے مسلمان موجود، شور ہے دنیا میں کہ ہو گئے مسلمان ناپید، ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہے مسلمان موجود. وضع میں نصارہ تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. میرے محترم بھائیوں، آج سے 100 سال پہلے، 150 سال پہلے بھی ہمارے جو حالات تھے آج وہی حالات ہیں. اس وقت ہم پہ باقاعدہ براہ راست انگریز مسلط تھا اور ہمیں غلام بنایا ہوا تھا. اب تو وہ چلا گیا ہے، اصل خرابی وہیں سے شروع ہوئی ہے، لیکن اس نے یہاں پہ ایسے گن چھوڑے، ایسے جراثیم چھوڑے جس کی بدبو، جس کا تعفن، جس کی گندگی آج تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑی. اور حقیقت حال آپ جانتے ہیں کہ ہمارے زندگی کا کون سا پہلو ایسا نہیں ہے جو انگریز کے ہندوستان پہ سلطنت سے اور حکومت کرنے سے متاثر نہ ہوا ہو. ہمارے تعلیم سے لے کے ہمارے بچوں کی پیدائش تک، اور ہمارے معاشرت اور زندگی میں پیسہ کمانے سے لے کے وفات اور قبر تک کہیں نہ کہیں زندگی اس سے متاثر ہو رہی. ہمیں اس غلامی کے طوق سے، اس غلامی کی زنجیر سے جان چھڑانی پڑے گی. اور وہ راستہ جس راستے میں ہماری عزت ہے، ہمارا مقام ہے، ہماری عظمت ہے، اور جس راستے پہ چل کے ہم سے پہلے مسلمانوں نے قیصر و کسرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی اور ان کو منوایا ہے کہ ہم ہیں اور ہم سے صحیح طریقے کے ساتھ چلنا ہے تو چلو، اور جہاں ذرا انہوں نے گڑبڑ کی وہاں ان کو سبق بھی سکھایا ہے. کوئی قرضے نہیں لیتے تھے اور کوئی ان کے پاس معاشیات کی صورتحال مشکلات نہیں تھیں. ساری کی ساری وجہ یہ تھی کہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالی کے حقیقتاً ایمان رکھنے والے تھے اور حقیقی طور پہ توکل کرنے والے تھے، حقیقی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے شیدائی تھے، اس پہ مر کٹنے والے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے نصیحت فرمائیے اور مختصر نصیحت ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرماتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جس نے اللہ کو خوش رکھنے کے لیے، اللہ کی رضا رکھنے کے لیے لوگوں کے خلاف بھی کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، اور جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا دنیا کے کسی بھی فرد کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ تبارک و تعالی اسی کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں ذلیل و خوار ہوتے رہو. میرے محترم بھائیوں، ہم زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ پھر مایوسی بھی پیدا نہیں کرنی، اور ہم الحمدللہ اب بھی ہمارے اندر عالم اسلام کا وہ زبردست قسم کا ولولہ موجود ہے، قرآن و سنت موجود ہے، تعلیمات موجود ہیں، صرف اور صرف ہمیں اپنا سبق دوبارہ سے دہرانا ہے، بھولا ہوا مقام ایک دفعہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس کے راستے، اس کے طریقے، اس کے لائحہ عمل سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے، کیا مشین کے ذریعے مرغی کو ذبح کرنا جائز ہے جبکہ مشین چلانے والا مسلمان ہو اور بسم اللہ ریگارڈنگ سے پڑھی جائے؟ نہیں، ایسے ذبح حلال نہیں ہوگا. ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ عاقل ہو، مسلمان ہو یا اہل کتاب ہو، اور اپنے ہاتھ سے کسی دھاری دار آلے سے وہ جانور کو ذبح کرے. کسی نے جانور کو ایسی چیز سے مارا جس سے دھار نہیں آتی بلکہ زور آتا ہے، یعنی ڈنڈے سے مارا، کسی پتھر سے مارا، اور وہ جھٹکے کی وجہ سے مر گیا، اگرچہ مسلمان نے کیوں نہ کہا، وہ حلال نہیں ہے. دھاری دار آلے سے ذبح کرنا ضروری ہے. کیا میڈیکل سٹور والوں کے لیے مقررہ قیمت سے زیادہ ادویات کو فروغ کرنا جائز ہے؟ کسی بھی ایسی شے کو قیمت سے زیادہ فروغ کرنا جس کی وجہ سے مسلمان فتنے میں پڑ جائیں، پریشانی میں پڑ جائیں، اس کو بیع الضرر کہا جاتا ہے، مجبوری کی خرید و فروخت. آپ کو پتا ہے کہ وہ مجبور ہے، وہ لے کر رہے گا اور آپ کا جیسے دل چاہ رہا ہے اس طرح پیسے مانگ رہے ہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں اس کو مکروہ تحریمی کہا ہے، یعنی حرام کے قریب قریب ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. ہاں البتہ یہ ممکن ہے کہ بیچنے والا ایک ریٹ کہے اور خریدنے والا بھی ایک ریٹ پہ راضی ہو جائے اور دونوں رضامند ہوں، تو شرعی لحاظ سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، خواہ وہ مارکیٹ سے کم ہو یا مارکیٹ سے زیادہ ہو، بے ہو جائے گی. لیکن بیچنے والے کا اس طرح منافع خوری کرنا کہ جس طرح عام طور پہ نظر آتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں. کیا ماں کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی جوان بیٹی پر نظر رکھے اور اس کی مصلحت کی خاطر اس کی ذاتی چیزوں کو بیٹی کی اجازت کے بغیر چیک کرے؟ جائز نہیں ہے، ضروری ہے تربیت کے لیے اور تنبیہ کے لیے اور ان پر نظر رکھنے کے لیے، یہ تمام چیزیں لازم ہیں. اگر یہ نہ کی جائیں تو اس کے بعد جو نتائج نکلیں گے وہ انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جاسوسی اور چغل خوری اور تربیت میں فرق ہے. یہ فرق ہے کہ ایسے شخص کو اطلاع دی جائے، ایسے اس کے عزیز کو بتایا جائے جس کے بتانے سے کوئی فائدہ بھی ہو، اور اس کی تربیت کی جائے، اس کو تنبیہ کی جائے، تو یہ پسندیدہ عمل ہے. اور ویسی دنیا میں کسی کے پردے جاگ کیے جا رہے ہیں، کسی کے عیوب سامنے لائے جا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں. کیا خواتین کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا جائز ہے جبکہ خواتین کے میڈیکل چیک اپ کے لیے خواتین لیڈی ڈاکٹر کا ہونا انتہائی ضروری ہے؟ جی ہاں، اصل میں بات یہ ہے کہ زمانہ بہت زیادہ فتنے کا ہے، اور جہاں بھی قدم رکھا جائے، جہاں بھی نظر رکھی جائے، تو وہاں ضرور گناہ ہے، وہاں ضرور ناکردنیاں ہیں، شیطان کا حملہ ہے. اگر کوئی یہ جذبہ رکھتی ہے خاتون کہ وہ واقعتاً طبیب بن کے، ڈاکٹر بن کے اور امت کی باقی خواتین کی خدمت کرے، تو یہ جذبہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں پھر آنے والی دوسری چیزیں وہ اس کے لیے رکاوٹ نہ بنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو نامحرم، ایک مرد اور ایک خاتون، کسی جگہ تنہا نہیں ہوتے، الا ثالثهما الشیطان، مگر تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. علماء کرام نے فرمایا کہ ایسے ماحول سے بچنا جہاں شیطانی حملے بہت زیادہ آسان ہوں اور بہت ہی زیادہ امکانات ہوں اس کے، دوسروں کی خدمت کے معاملے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا ایمان ہی چلا جائے یا بہت زیادہ گناہ سرزد ہو جائے. اگر احتیاط ہے، اعتماد ہے، اور بغیر ضرورت کے آواز کا بھی پردہ ہے شریعت میں، یہ نہیں ہے کہ جو پردہ کر لیا اور اس کے بعد وہ تقریریں بھی کریں اور جلوس بھی نکالیں، اس کی اجازت نہیں. خواتین کے ہر چیز کا پردہ ہے، برائے ضرورت کلام کیا جا سکتا ہے، بغیر ضرورت کلام ناپسندیدہ ہے، اور یہ تمام چیزوں کو دیکھ کے پھر فیصلہ کیا جائے گا. اگر کوئی شخص کسی الیکٹریشین کو کہے کہ میں مین لائن سے اس کے گھر تک بجلی کا کنیکشن کھینچ کر لے آئے، تو کیا ایسا کرنا بجلی چوری کرنے کے زمرے میں آئے گا؟ بالکل آئے گا. کیا جس شخص نے مصنوعی بال لگائے ہوئے ہوں اس کے لیے وضو میں مصنوعی بالوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ غسل کی بابت اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسی خاتون پر، اور اس کے ذیل میں ایسے مرد بھی آ جاتے ہیں جو اپنے بال کسی اور جگہ لگائیں یا کسی اور کے بال اپنی جگہ لگائیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ابن عابدین فرماتے ہیں کہ وصل شعر حرام ہے، سوا ان کا نہ شعرہا او شعر غیرہا، اپنے بال ہوں یا کسی اور کے بال ہوں، تو یہ کام مناسب نہیں ہے. اور یقیناً اس کو فقہاء کرام نے حرام قرار دیا ہے، باوجود ہے اس کے کہ بعض علماء نے اس آج کل اجازت دی ہے. احتیاط کی ضرورت ہے. یہ تو مسئلہ ہو گیا بال لگانے کا، اگر بال جسم پہ لگ جاتے ہیں اس پہ مسح ہو جائے گا. ایک شخص نے گھر فروخت کرنے کے معاہدے کے زمن میں خریدار کے ساتھ شرط رکھی کہ اگر فلاں تاریخ تک گھر کی قیمت ادا نہ کی تو بیچنے والے کو معاہدہ نسخ کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور مزید یہ کہ فلاں رقم جرمانہ بھی دینا پڑے گا، بیچنے والے کی ملکیت میں لوٹ آئے گا اور جرمانہ بھی وصول ہوگا. اس میں دو مسائل ہیں، ایک ہے خیار الشرط اور ایک ہے جرمانہ لگانا. خیار الشرط شریعت میں جائز ہے، بیچنے والا کہے یا خریدنے والا کہے کہ اتنے دن تک مجھے اختیار ہے، میں ہاں کروں یا نہیں کروں، اگر ہاں کر دیا تو میرا، نہیں کیا تو واپس. لیکن اس کی وجہ سے جو یہ ساتھ میں جو دم لگی ہے اس کی سود کی اور حرام کی, یہ بالکل جائز نہیں ہے. کس چیز کا منافع لے رہے ہیں, کیا کمال کیا آپ نے. اور بیع اقالہ کہا جاتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من اقال مسلما اقالہ اللہ یوم القیامہ. بیع اقالہ کا مطلب ہے کسی مسلمان سے ہنسی خوشی چیز واپس لے لینا. آپ کو پسند نہیں آئی, دل مطمئن نہیں ہے, پریشانی ہے, کوئی بات نہیں, واپس لے لیتے ہیں. اگر کسی نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے ساتھ پھر اقالہ والا, نرمی والا معاملہ فرمائیں گے. حدیث میں ہے, کیا ایسے شخص پر شادی کرنا واجب ہے کہ جس سے ہمیشہ گناہ کا سامنا ہو؟ بالکل, وعند توقع واجب. تمام طلباء کرام جانتے ہیں کنز میں, بہر میں, قدوری میں, ایسا شخص کہ جس کو گناہ کا خطرہ ہو, پریشانی ہو, اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. تراویح کی جماعت میں پیچھے شامل عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں, کیوں نہیں پڑھ سکتی. تراویح میں تو علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اذا کان معہن محرم فلا یکرہ مطلقا, اگر تراویح کی جماعت میں کوئی محرم ساتھ شریک ہے تو کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے, نماز ہو سکتی ہے. تراویح کی نیت کیسے کرتے ہیں, دو رکعت نفل یا دو رکعت سنت؟ سنت. سنا ہے کہ ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, مگر حقل و قول عباد یہ صرف بندے کا معاملہ ہے. یعنی اگر ہم کسی سے کوئی برائی غیبت ہو جائے اور ہم معافی مانگے تو کیا گناہ معاف ہو جائے گا, یا اس بندے کے پاس جا کر مانگنا ضروری ہے؟ سوال اتنا واضح نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شریعت کے احکام جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں, ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام, شریعت کے فرائض, شریعت کے واجبات, سنتیں. اگر اس میں کوئی کمی ہوتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس 100% یہ معاف ہونے ہی ہونے, یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. اگر آپ میں اتنا تپڑ ہے اور آپ میں اتنا ایسے مسلمان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کو معاف کرا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور اگر یہ سمجھ لینا کہ جی یہ تو سب معاف ہو جائیں گے, ایسے اعمال کو جان بوجھ کے چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے اور گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا. دوسرا معاملہ ہے حقوق العباد. حقوق اللہ کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اور حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ قتل ہے. کسی کی جان لے لینا بہت بڑا گناہ ہے, اور اس میں علماء نے باقاعدہ بحث فرمائی ہے کہ یہ کتنے عرصے جہنم میں رہے گا. بعض حضرات کا تو یہ خیال ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا, لیکن اہل سنت والجماعت کا فتویٰ یہی ہے کے باوجود ہے اس کے کہ وہ طویل عرصے تک جہنم میں رہے گا, لیکن اگر کلمہ پڑا ہے تو امید ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو معافی فرما دیں گے. لیکن یہ سمجھ کے پھر قتل کر لینا, یہ تو بہت بڑا, اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ میں کر رہا ہوں اور بعد میں اللہ مجھے معاف کرے گا, ایسے میں معافی نہیں ملے گی. تو حقوق العباد کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے. لوگوں سے اگر زیادتی کی ہے, کسی کی جان لی ہے, کسی کا مال کھایا ہے, تو یقیناً اس سے معافی طلب کرنا یا اس کا حق ادا کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے جی, دعا کی درخواست. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے, بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے, مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے, پاکستان کی نصرت فرمائے, پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے. اللہ کے دین کے اس قلعے کو دین میں بھی مزید ترقیات عطا فرمائے. اہل علاقہ کراچی والے تمام مسلمان, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, کورونا کی وبا سے جلد ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے. اور دعا فرمائے, جو موسم اتنا شدید ہے, اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و احسان سے رحمتوں والی, فائدے والی بارشیں برسا دے. فاللہ خیر حافظہ ہوا الرحمین, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.